الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم ناظرین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام قرآن کی روشنی میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں، آئیے ایک حدیث مبارک جو درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ہے وہ سماعت کرتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے جب باہم ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، اور اس دوران حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، ہم اپنے آج کے اس پروگرام قرآن کی روشنی میں قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے جا رہے ہیں، یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرنے سے منع فرما دیا. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. ترجمہ کنز الایمان، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام، اور ادب کے بدلے ادب ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے. مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا نہایت ہی بھاری معلوم ہو رہا تھا، اس لیے ان کی مزید تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی جو اجازت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں میں جنگ کرنے سے لڑنے سے منع فرمایا تھا، اور کفار چونکہ جسارتیں کر رہے تھے اور ادھر مسلمان یہ ڈر رہے تھے کہ ہم ان حرمت والے مہینوں میں کیسے لڑائیاں کریں گے، کیسے جنگ کریں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تسلی کے لیے ارشاد فرما دیا کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی جو اجازت تمہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہے، اور یہ اجازت کفار کی طرف سے ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے کی وجہ سے دی گئی ہے. انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا، لہذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو، ان کا خون بہاتے ہو، تو یہ حرم اور ماہ حرام کی بے حرمتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجازت کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ سب لڑائی اصل میں حرمتوں کو پامال کرنے کا بدلہ ہے، یعنی کفار نے حرمت والے مہینے میں فتنہ و فساد کر کے حرمتوں کو پامال کیا ہے، اور تمہارا جواب دینا اصل میں حرمتوں کا بدلہ لینا ہے، نہ کہ حرمتوں کو پامال کرنا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ایک طرف ڈاکو ہے اور دوسری طرف محافظ ہے۔ ڈاکو جسارت کر رہا ہے، لوگوں کے مال پر ڈاکے ڈال رہا ہے، خوف و ہراس میں ڈال رہا ہے یا فائرنگ کر رہا ہے، اور دوسری طرف محافظ اس کے اوپر فائر کرتا ہے یا اس کا جواب دیتا ہے، تو کہا کہ مجرم کا فعل جرم ہے لیکن محافظ کا فعل یہ حفاظت اور ذمہ داری میں آئے گا، اور قاتل کے قتل کو زیادتی تصور نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے قصاص کہا جائے گا۔ بیائی نہیں، اسی طرح بغیر کسی تمثیل کے اللہ تبارک و تعالی نے جو اجازت دی ہے وہ حرمتوں کو پامال کرنے کی بنا پر حرمتوں کا کو پامال کرنے کا بدلہ لینے کے لیے ہے۔ اور ارشاد فرمایا فمن اعتدى علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے اتنی ہی تم بھی اس پر کر سکتے ہو کہ جتنی اس نے زیادتی تم پر کی تھی۔ اس میں اصل میں بات دراصل یہ تھی کہ کفار مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈالتے رہے، اوائل اسلام میں دن رات صبح و شام ہر وقت مسلمانوں کو ستانے میں لگے رہے، کسی کو شہید کر دیا تو کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا اور پھر اسے گھسیٹنا شروع کر دیا، الایمان والحفیظ۔ کسی کو انگاروں پر لٹایا تو کسی کو کوڑے مارے، کسی کو راہ چلتے ہوئے مذاق اڑاتے تھے، اس کا تمسخر کرتے تھے۔ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، ان کے کاروبار ختم ہو گئے۔ ناظرین، یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ انسان اپنے آباؤ اجداد کے شہر سے، قریے سے، دیہات سے ہجرت کر جائے، اس کی یادیں وابستہ ہیں اس گھر سے جس میں اس کے آباؤ اجداد رہا کرتے تھے، جس میں اس نے پرورش پائی تھی، جس میں یہ بڑا ہوا تھا، جوان ہوا تھا اور بچوں والا ہو گیا، اس گھر کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ ہیں۔ اس گھر سے ہجرت کرنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن مسلمانوں کو اسلام لانے کی بنا پر کفار نے مجبور کر دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں، کاروبار ختم کر دیے، انہیں ان کے رشتہ داروں سے جدا کر کے رکھ دیا۔ ان تمام واقعات کی جو تلخیاں تھیں بہت زیادہ تھیں اور ان کے دلوں میں موجود تھیں۔ اب جب کہ مسلمانوں کو آج بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا، تو اس بات کا امکان قوی تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے کے ساتھ پورا کرتے ہوئے اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا، رہنمائی کر دی کہ تم پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، تمہیں پریشان کیا ہے، اذیتوں میں، تکالیف میں مبتلا کیا ہے اور تمہیں صعوبتیں اٹھانی پڑی ہیں، ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو تمہیں دیا جا رہا ہے، لیکن تم اتنا ہی بدلہ لینا جتنا انہوں نے تم پر زیادتی کی، اس سے زائد کی ہرگز تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لہذا بدلہ لینے میں ایک بات کا خیال رکھنا، تقویٰ اختیار کرنا، خوف خدا کو پیش نظر رکھنا، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب، اس کی معیت اسی بندے کو نصیب ہوگی جو ہر حال میں تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسرے مقام پر بدلہ لینے اور بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھنے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلك تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم.
ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو، اور اچھی طرح ادا یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے، اور تم پر رحمت تو اس کے بعد جو زیادتی کرے یعنی حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یوں ہی سورہ مائدہ میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بدلہ ہے، پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں. ناظرین کرام، حد سے بڑھ جانا بدلہ لینے میں اور سامنے والے پر ظلم کرنا اللہ تبارک و تعالی کو سخت ناپسند ہے. احادیث مبارکہ میں شدید وعیدیں اس بارے میں وارد ہیں. چنانچہ ابو داؤد شریف ابن ماجہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی تین ہیں، ایک جنت میں، دو جہنم میں. جو قاضی جنت میں جائے گا وہ ہے کہ جس نے حق کو پہچانا اور پھر اس حق کے ساتھ فیصلہ کیا، یعنی جانتا ہے کہ اس جرم کی سزا یہ بنتی ہے، اچھے طریقے سے اس نے فیصلے کو سماعت کیا ہے، سماعت کرنے کے بعد حق کو جان لیا، اور جاننے کے بعد جو فیصلہ بنتا تھا ایز اٹ از وہی فیصلہ کیا، تو فرمایا وہ جنت میں ہے. اور جس نے حق کو تو پہچان لیا یعنی جانتا ہے کہ اس کا فیصلہ یہ بنتا ہے لیکن فیصلہ حق کے خلاف کر دیا، فرمایا وہ جہنم میں ہے. اور جس نے بغیر جانے فیصلہ کر دیا یعنی فیصلے میں کوئی جستجو نہیں کی، غور و خوض نہیں کیا، ادھر سنا نہ جانا کہ اس کا جواب کیا بنتا ہے، بس اپنے تائیں جو دل میں آیا اس کے مطابق فیصلہ کر گزرا، تو فرمایا یہ شخص بھی جہنم میں. اس کی وجہ کیونکہ یہ زیادتی میں آتا ہے، یہ ظلم میں آتا ہے کہ بندہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، یا حد میں کمی کرے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا. ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاضی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی تائید، اس کی رحمت اس بندے سے دور ہو جاتی ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، خود غور کیجئے کہ جب شیطان اس قاضی کے ساتھ ہو جائے گا، شیطان کی مدد اس قاضی کو مل جائے گی، تو وہ کیا فیصلے کرے گا؟ رب کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی تائید اس کو حاصل نہیں، وہ یقیناً جرم کرے گا، زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، گناہ کرے گا، ایمان والوں کو اذیت میں مبتلا کر دے گا، نہ حق فیصلے کرے گا. اللہ کی رحمت سے پہلے سے ہی دور ہے، اور شیطان نے اس کی غفلت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر وساوس ڈال دیے ہیں، اور گناہ پر اس کو ابھار دیا ہے، رشوت کا لین دین کرنے لگا ہے، اور دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر تباہی اور بربادی کے عمیق گڑھے کی طرف چل پڑا ہے، ظلم کر رہا ہے، اللہ اس کے ظلم کی وجہ سے اس سے ناراض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی جب اپنے اجلاس میں بیٹھتا ہے دو فرشتے اترتے ہیں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف جانے کی ہدایت کرتے ہیں، راستہ بتاتے چلتے ہیں اور توفیق بھی دیتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے، اور جب ظلم کرتا ہے تو چلے جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے جن کے پاس فیصلے آتے ہیں، اگر ہمارے پاس علم ہے فیصلہ کرنے کا، انصاف کی طاقت ہے، تو ہم فیصلہ کریں، اور فیصلے سے پہلے اچھے طریقے سے غور و خوض کر لیں، سنیں اس کو، سماعت کریں، اور جو حق اور سچ کے مطابق بنتا ہے پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس پر عمل کر گزریں۔ اسی میں عافیت ہے دنیا میں بھی، اسی میں عافیت ہے آخرت میں بھی۔ حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے مشہور مجموعہ احادیث جامع ترمذی میں حضرات سیدینا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے نقل کرتے ہیں کہ اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے، کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اس نے ہمیں مسلمان کو اذیت دینے سے منع کیا ہے، بدلے میں حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے، ہمیں یہ تائید کی ہے اور ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ جس نے جو زیادتی کی ہے اتنی ہی ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور جب کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو آواز دیتا ہے۔ بدلے میں حد سے جب بندہ تجاوز کر جاتا ہے مسلمان کو اذیت میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو اذیت دینا یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے بغیر کسی وجہ شرعی کے کسی مسلمان کو اذیت دی تو اس نے مجھے یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اذیت دی، اور جس نے مجھے اللہ کے رسول کو اذیت دی تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کو ایزا دی۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایزا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا میں بھی ملعون، اللہ کی لعنت میں گرفتار، اور آخرت کے اندر بھی لعنت کا توک ان کے گلے میں ڈالا ہوگا۔ اور پھر ان کے لیے صرف یہی نہیں بلکہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ ان کے لیے تیار رکھا ہے، دردناک عذاب ہوگا، لوگ دیکھیں گے، پہچان جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا، ایزا میں مبتلا کیا کرتا تھا۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہوا، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو اذیت۔ ناظرین کرام، اذیت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ہم ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو مارنے لگ جائیں، گالی دینا بھی اذیت ہے، مسلمان پر تہمت لگانا بھی اذیت ہے، مسلمان کو ڈسہارڈ کرنا، اسے خوف زدہ کرنا بغیر کسی وجہ شرعی کے، اس کا دل توڑ دینا، یہ بھی اذیت ہے۔ یہاں تک کہ انسان اگر اپنے آنکھ کے اشارے سے کسی کو ڈرا کر خوف زدہ کرتا ہے تو یہ بھی اذیت ہے، یہ بھی زیادتی ہے، اور یہ بھی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کے لیے یہ روا نہیں، یہ جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ کے اشارے سے اسے تکلیف پہنچائے۔ اللہ اکبر، دین اسلام کی کیا حسین تعلیم ہے، جب آنکھ سے اشارہ بھی نہیں کرے گا، مسلمان کو خوف زدہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس کے لیے ناجائز ہے بغیر کسی وجہ شرعی کے کسی مسلمان کو خوف زدہ کرنا، سنن ابو داؤد کے اندر اس سے بھی منع کر دیا گیا، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر مسلمان کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، محبت سے پیش آئے گا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں پر شفقت کرے گا، محبت کے مظاہرے کرے گا، اور ان مظاہروں کے ذریعے سے وہ اپنے رب عزوجل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر وراق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، الایمان والحفیظ، ایمان جو سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس موجود ہے، ظلم کرنے سے، مسلمانوں کو ایزا دینے سے، مسلمانوں کو تکالیف میں مبتلا کرنے سے بندے کی یہ نعمت زائل ہو جائے تو ناظرین اس کے پاس رہا کیا؟ کچھ بھی نہ رہا، وہ خود خالی ہو گیا۔ اگرچہ دنیا کا مال و ثروت موجود ہے لیکن اللہ کی رضا تو نہیں، دائرہ ایمان تو نہیں، کیونکہ ایمان تو سلب ہو گیا یا مرتے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا گیا، کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری دے گا تو کیا منہ لے کر جائے گا کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا، مالک نے مجھے کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، پینے کو دیا، چلنے کے لیے طاقت دی، سوچنے کے لیے صلاحیت دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اور میں اپنے وجود سے فوائد حاصل کر سکتا تھا، رہنے کے لیے گھر دیا، عالی شان گھر، محل کی طرح گھر، ایک بہت بڑی کوٹھی، ایک بنگلہ، اور سواریاں عطا کر دیں، میں ان کے اوپر سوار ہو کر اپنے کام کر رہا ہوں، دوست احباب رشتہ دار یہ سب مل گئے، لیکن میں نے اپنے رب کے لیے کیا کیا؟ مرنے سے پہلے ایمان سلب ہو گیا بندوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہو؟ فرمایا، بربادی ایمان کے تین اسباب ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، ہمیں بھی یاد رکھنے چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کو سلامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ فرمایا، پہلا سبب ایمان کی نعمت پر شکر ادا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیے ہم میں سے کون ایسے ہیں کہ جو ایمان ملنے پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بہت کم تعداد، فگر بہت کم ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان ملنے کی اس عظیم دولت کا اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں، ہر دعا میں شکر ادا کریں۔ اور دوسری بات، ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا۔ ایمان کے ضائع ہونے کا خوف، انسان اللہ کی خفیہ تدبیر سے واقف نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں کس ڈگر پر چل رہا ہوں، اور اس بدی کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے، اور گمراہی کے راستوں پر گامزن ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان سلب کر لیا جائے۔ تو ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا، یہ سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے، بربادی ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔ اور تیسری بات، فرمایا کہ مسلمانوں پر ظلم کرنا، یہ بھی بربادی ایمان کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ کیا حسین تعلیم ہے اور کیا پاکیزہ تربیت ہے اسلام کی، جس وقت بندے کے جذبات مچل رہے ہوتے ہیں، جذبہ انتقام بندے کے خون میں جوش مار رہا ہوتا ہے، دشمن قبضے میں آنے ہی والا ہے، غلبہ حاصل ہوا ہی چاہتا ہے، اس وقت بھی بندے کو تقوی، عدل اور انصاف کا درس دیا جا رہا ہے، اسے زیادتی سے منع کیا جا رہا ہے، کہا جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے تم بھی اتنی ہی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ کیا روئے زمین پر کوئی دوسرا دین ایسا ہے، کوئی ایسا قانون جو دین اسلام کے قوانین سے ہٹ کر ہو، جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح کے اعلی اخلاق اور پاکیزہ کردار کا درس دیتا ہو؟ ہرگز نہیں، یقیناً یہ صرف اسلام ہی ہے، بلکہ خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمن کو معاف کر دیا کرتے تھے اور بدلہ لینے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ بہیو کیسا کرنا چاہیے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں جس شخص کے اندر موجود ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کا حساب آسان فرمائے گا، اور اس کو اپنی رحمت کا صدقہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، رب کی رحمت کے کیا کہنے کہ بندے میں تین باتیں موجود ہیں اور اللہ جل مجدہ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور روز محشر جو سختی کا دن ہے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور بھائی بھائی سے اس روز بھاگ رہا ہوگا، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، دوست احباب اپنے دوست احباب سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس روز بھی ان بندوں کا حساب اللہ تبارک و تعالی بہت آسانی سے فرمائے گا اور اپنی رحمت کا صدقہ جنت میں داخل کرے گا۔ آئیے جانتے ہیں وہ تین لوگ کون سے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے جب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تین باتیں کون سی ہیں، وہ تین لوگ کون سے ہیں جن میں وہ اوصاف پائے جائیں، اور وہ اوصاف کیا ہیں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، تو جسے محروم کیا جائے اور وہ عطا کرنے والا بن جائے، قیامت کے روز اس کا حساب آسان ہوگا، اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری بات، جو تجھ سے تعلق کو توڑ دیتا ہے تم آگے بڑھ کر اس سے تعلق کو جوڑ لیا کرو، مضبوط کرو، اور فرمایا، جو تم پر ظلم کرتا ہے تم درگزر کرو، اسے معاف کر دیا کرو۔ حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیا جائے اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرتا ہے یہ اسے معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرتا ہے آگے بڑھ کر اس کو عطا کیا کرے، اور جو اس سے تعلق کو توڑ دیتا ہے یہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے۔ ناظرین کرام، معاف کرنے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندے کا قصور معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے تواضع یعنی عاجزی اور انکساری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بلند فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلات والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب اعلی عز و جل، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے، جو سب سے زیادہ معزز ہو وہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے کلیم، وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معافی کو اختیار کرے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے۔ یعنی تمام راستے کھلے ہوئے، بندہ چاہے تو بدلہ لے لے، ہاتھ ڈالے، جو چاہے کر لے، لیکن باوجود اس کے یہ بندہ معاف کر دیتا ہے، معافی کو اختیار کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ سب سے زیادہ معزز شخص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگ نقال نہ بنو کہ کہو اگر لوگ مجھ سے بھلائی کریں تو میں بھی بھلائی کروں گا، اور اگر وہ ظلم کریں گے تو میں بھی ظلم کروں گا۔ فرمایا لیکن اپنے نفس کو قرار دو کہ لوگ تم سے بھلائی کرتے ہیں تم بھلائی کرو، اور لوگ برائی کرتے ہیں تم ظلم نہ کرو۔ ناظرین کرام، ہماری اسلام کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں ان تمام مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے تکلیف دینے سے محفوظ رکھا جائے، یہ ہمارے اسلام کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو زمانے کا سب سے بڑا عیب ہوتا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا فخر ہوتا ہے۔ جو اچھا بنے ہم بھی اس کے ساتھ اچھے، اور جو برائی کرے ہم بھی اس کے ساتھ ظلم کریں گے، برائی سے پیش آئیں، یہ اسلام نہیں۔ اسلام کی حسین تعلیم یہ ہے کہ ایسوں کو معاف کر دو، درگزر اختیار کرو، کیونکہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور حضور کی زندگی روز روشن کی طرح ہمارے سامنے واضح ہے، اور اللہ نے بھی اسی کا حکم دیا، ہم عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ جب رب راضی ہو جائے گا دنیا بہتر ہوگی، آخرت میں بھی ایک مقام ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام قرآن کی روشنی میں اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق چلتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن